مبارک دې شي زندہ باد مصطفی پر جاری سے پہلے دو ہفتے ایک عنوان چلا تھا ایک مطلب ہے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ میں ایک بات کہتا ہوں کون ہے ان میں سے جو اس کو یاد کرنے اور اس سے عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے اور ان کو عمل کرنے کا تیار ہے کون ہے جو اس کے لیے تیار ہے آپ سن تشکیل فرما رہے ہیں کہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کون ہے تم میں سے جو اس کو یاد کر لے یاد کر لے یاد کر اور اس پہ پھر عمل کریں اور اگلی چیز جو دعوت میں کہی جاتی ہے کہ دوسروں تک پہنچاؤ کہ دوسروں کو بتا کر اس کو عمل کرنے پہ تیار ہو تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ میں اس کے لیے تیار ہوں کہ میں ان باتوں کو یاد کروں گا اور عمل کرنے کی کوشش کروں گا اور دوسروں تک اس کو پہنچاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں پہ گن کر پانچ چیزیں ارشاد فرمائی گن کے انگلی جس میں سے دو کا تذکرہ تو پچھلی مجلس میں آ چکا تھا اس میں ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یعنی تم حرام کاموں سے بچو تو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے اور بہت تفصیل گھٹے ڈے لوگوں نے بیان کی تھی کہ فرائض اور واجبات کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ حرام چیزوں سے بچنا ہے اور حرام کی تفصیل ہے جس وقت عمومی طور پہ نوافل کا رواج ہے مستحبات کا رواج ہے لیکن حرام سے بچنے کی طرف روک نہیں کرتے حالانکہ ان نوافل اور ان مستحبات کا فائدہ اس وقت ہوگا جب حرام سے بچے جائیں جیسے ایک آدمی کر کمرے کے ایئر کنڈیشن تو چلا دے اور کھڑکی دروازہ کھول دے تو باہر کی گرم ہوا اس ایئر کنڈیشن کے ٹھنڈک کو ظاہر کر دے حکمرانی سے ہو ایسی ہی گناہوں کی کھڑکی اور دروازے آپ کو کھول دے اب یہ فرائض اور واجبات کیا ہے یہ سفر اور صبح تفصیل کی اس میں جانے کا تو وقت نہیں ہے کہ حرام کاموں سے بچو تو تم تمام لوگوں نے سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ کسی بات کے کی تو وہ تیسری لیکن وہ اس پر سوگ چل رہا تھا حقوق تھا تو اس نے بات کو لے لیا تھا کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس سے سلوک کرو تو تم عبادت گزار بن جاؤ تم عابد بن جاؤ تو تیسری چیز جو ہے اس کو آج کرنا چاہتا ہوں کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری سچمت میں جو کچھ لکھ دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ اللہ پاک نے قسمت میں جو کچھ لکھ دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ اگر تم راضی ہو جاؤ گے تو تم دنیا کے سب کہ دنیا کے سب سے زیادہ لوگوں سے یعنی سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے اگر تم راضی ہو تو یہ بنیادی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قسمت میں لکھ دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ اور اگر اس پہ راضی ہو گئے تو دنیا کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ غنی بن جاؤ یہ ہے تو ایک مول کی لیکن بہت بڑی حقیقت انسان کی سب سے بڑی پریشانی کے علاج آپ کے قدم کے ارشاد جو کچھ اندر دیا ہے اس پہ تم راضی ہو تم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ غنی بن جاؤ ساری پریشانیوں کے علاج حدیث پاک کے اس جملے کے اندر سارا جھگڑا کسی کا ہے سارا ساری بے چینی اور پریشانی احساس کمتری مقابلہ کمپٹیشن سب یہ جو ہے اس پہ آج کوئی راضی نہیں, جو اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی نہیں. غنی کس کو کہتے ہیں؟ غنی کیسے کس کو؟ عام طور پہ تو غنی اس کو کہا جاتا ہے محاورے میں جو زیادہ مال لائے دولت, اس کو غنی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے. بلکہ حقیقت میں غنی یہ نہیں ہے. ایک آدمی کے پاس مال و دولت تو ہے لیکن اس کی نگاہیں دوسروں پہ اٹھ رہی ہیں, دوسروں کی چیزوں پہ پڑ رہی ہیں, تو غنی کہاں ہے؟ تو پریشان. کارخانے بھی ہیں, فیکٹریاں بھی ہیں, کوٹیاں بھی ہیں, نئی ماڈل کی گاڑیاں بھی ہیں, لیکن نگاہیں دوسروں کو اٹھتی ہیں, تو غنی کا ہے. تو یہ پریشان. اصل طرح تو نفس کا ہے, نفس کا. یعنی آدمی کسی کا محتاج نہ ہو, بریال ہو, بریال ہو, وہ ہے غنی. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دوسرے پہ نگاہ, تو غنی نہیں, پریشان. جو کچھ اللہ نے دیا ہے بس اس سے کسی کا محتاج نہ ہو, بریال ہو, یہ غنی. حدیث پاک میں بھی آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ غنی روپے پیسے کی کثرت سے نہیں بلکہ اصل غنی نفس کا ہے, نفس کا ہے. یہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پہ خراج خراج جو کچھ اللہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے دے دیا ہے اس پہ خراج بے نیازی ہو, کسی کی طرف کو اٹھا کے نہ دیکھتا, کسی کی طرف نگاہیں نہ جمانا, یہ ہے. اگر یہ آ گیا تو سکون, ورنہ ایک دم میں ایک نوجوان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا, نئی ماڈل کی سال کی تبدیلی گاڑی, یہ چلے گا ایسا میرے بدل کوئی چیز سامنے آ گئی, کیا ہو گیا؟ ایک دم جیسے آدمی کیا ہو گیا, نہیں یہ نئی ماڈل کی گاڑی سامنے ضرور, میں نے نہیں اپنی سے پہلے بیٹھوں گا, کس نے مجھ سے پہلے شروع سے نکلوایا؟ اب بتائیے غنی ہے. تو چند مہینے پہلے خریدی ہوئی گاڑی پہ بھی بے چین ہو گیا, کون غنی ہے؟ آج ساری دنیا اس پر مبتلا. اچھا خاصا مکان بنوائیں گے, کسی اور کا مکان اس نے دیکھ لیا تو اب سے کتاب اٹھایا, اب ایک ہزار کے بنگلے میں کیا کرے گا؟ رات بس میں بڑے بنتے گا, پلاننگ کرے گا کہ اب وہ کیسے بنے گا. ایک فیکٹری کھول لی ہے, پیسہ بھی آ رہا ہے, سب کچھ ہے, لیکن کسی اور کی بڑی فیکٹری بھی نگاہ پڑ گئی, اب ساری رات یہ سوچ رہا ہے کہاں سے خرچ رہا ہے, کیا بندوبست کروں, جس کو میں بس سنتا وہ بھی جاتا ہے. جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی, یہ اگر چیز پیدا ہو گئی تو آدمی خوش نہیں بنے. اب اس کو پیدا کرنے کی مشق کرنی پڑے گی, پھر غنی بنے گا. ورنہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آدمی پریشان ہو. اب غنی بننے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے, ایک تو اپنی سب سے راضی ہو جائے, جو کچھ اللہ نے پاس کیا اس پر راضی ہو جائے, دوسرے کہ اللہ نے جو بھی حال بھیجا ہو اس کے مطلب رضا بن قضا دکھا جائے. یہ دو چیزیں چاہیے, ایک تو اپنی نسبت پہ راضی ہو جائے, پھر جو حال آئے اس حال پہ راضی ہو, اس حال پہ راضی ہو. ان دو چیزوں کی ضرورت ہے غنی بننے کی, جو قسمت پہ اللہ نے لکھا ہے اس پہ راضی, پھر اس کے اوپر جو حال آئے اس حال پہ رضا بھی کر. ٹھیک ہے, میرے مالک کی طرف سے حال آیا ہے, میں اس پہ راضی ہوں. لیکن کسی بھی انسان کی دنیا میں ہر خواہش پوری نہیں ہوتی, کسی بھی انسان کی دنیا میں ہر خواہش پوری نہیں ہوتی, چاہے وہ بڑا بادشاہ ہو, چاہے بڑا تاجر ہو,
چاہے بڑا صنعتکار ہو, چاہے بڑا زمیندار ہو, چاہے کوئی بڑا ولی ہو یا بزرگ ہو, کوئی بھی ہو, ہر خواہش اس کی پوری نہیں ہوا سکتی. اب چاہے وہ اس پہ شوگر کرے یا گلاسی کو کرتا ہے پرلاد کرتا, خواہش تو کسی کبھی کی آج تک پوری نہیں. اس لیے جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے گا وہ بہت ساری مشکلات سے بچ جائے گا, بہت ساری مشکلات سے خواہش تو پوری ہونی نہیں کسی کی بھی. اس لیے اللہ کی جو دی ہوئی چیز ہے اس پہ راضی ہو جائے تو پھر آدمی سکون سے رہے گا, اور اس کے لیے پھر آدمی جائز اور حلال طریقے سے کمائے, اور غلط طریقے سے پیار نہ کرے, اور اس زمانے میں اعتدال ہو, ایسا نہ نماز ہو کہ یہ کمائی نماز کو بھی کھا جائے اور تعلیم کو بھی کھا جائے اور گشتوں کو بھی کھا جائے اور چلے تین چلے کو بھی کھا جائے اور ذکر تلاوت کو بھی کھا جائے. حلال میں بھی اعتدال, حلال کمائی کو بھی اتنا اپنے اوپر مسلط نہ کرے کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل کرے. کہ فرائض کے بعد بڑا فریضہ حلال کمانا, اور حلال کمانے میں یہ شرط ہے کہ اس کمائی کو اپنے اوپر اتنا غالب نہ کرے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے. تو آج ہو رہا ہے فرض نمازیں چھوٹی جا رہی ہیں کمائی کے چکر میں, یہ تو حلال کمانے والے ان کا بچارے دوسرے میں اس کا کیا ہے. تو کمائی میں اعتدال اختیار کریں, ہر وقت اسی میں نہ رہ رہے ورنہ کہیں سے کہیں بےچارا آج ہی فوت ہو. وہ کہتے ہیں نا آدمی کو اللہ پیسے ایسے جو اللہ پاک نے انسان کی خدمت کے لیے بنایا, پیسے کو اللہ پاک نے خادم بنایا ہے, ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے خادم بن جائیں. آج یہ ہوا اللہ نے پیسے دیے ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے, ہماری جو حاجت ہے اس کو پورے کرنے کے لیے ہمارا خادم ہے پیسہ, ایسا نہ ہو کہ ہم پیسے کے خادم بن جائیں کہ ہر اپنی فکر میں کیسے کماؤں, کہاں سے کماؤں, کتنا کماؤں اور کما کے کیا رکھوں, بولے کہ ہم اپنے پیسے کے خادم ہیں, آگے پیچھے اس کے سر ہیں. پیسہ ہمارا خادم ہے, یہ ہماری خدمت کے لیے اللہ پاک نے رکھا, نہ یہ کہ ہم اس کے خادم بن جائیں. جو آج ہو رہا ہے ہر وقت یہ فکر کہ کیسے کماؤں, کہاں سے کماؤں, کتنا کماؤں, کما کے کیا رکھوں, یہ سب چیزیں آدمی کو پریشانی ہو رہی ہے. حالانکہ یہ سمجھ میں اللہ نے اس کو ہمارا خادم بنایا ہے تو سکون ہی سکون. آج کتنے اور دیکھیں بھائی, یہ ضرورت اتنا پوری ہوئی ہے نا, شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں, انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کتاب میں کہ ایک مرتبہ ان کے قسم سے کسی بڑے تاجر کے پاس جانا ہوا اور اس کے پاس ان کے پاس قیام کیا. جس تاجر کو اندر بہت مال دیا تھا, کارخانے فیکٹریاں دکانیں جو جو بھی اس زمانے میں ہوتا ہوگا سب کچھ دیا تھا, اور اس کی عمر 70 سال. جب کھانے پہ بیٹھے تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے کہا کہ کہ اللہ نے آپ کو اتنا سب کچھ دیا ہے تو آپ کا کیا ارادہ ہے, میں بھی 70 سال ہوگی کیا ارادہ ہے, اور کہ اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ ساری دنیا میں میں پھیراؤں. لیکن ایک حسرت باقی ہے, ایک حسرت باقی ہے, اور وہ یہ حسرت یہ ہے کہ میں ایک تجارتی سفر اور کروں, 70 سال میں ایک تجارتی سفر اور کروں, اور اس تجارتی سفر میں جو سچی بتائی کہ میں ایران سے گندا خریدوں اور اس کو چین جا کے فروخت کروں. اس زمانے میں ایران سے چین جا رہا ہے, جب تاجر کئی سو سال کرے گا, ایران سے جنگل خریدو اور اس کو چین جا کے پرویز کرو اور پھر چین سے میں چینی برتن لاؤں اور اس کو روم جا کے پرویز کرو. ایران سے ایک طرف چین اور چین سے پھر دوسری طرف روم جا کے اس کو فروخت کرو اور پھر روم سے میں ریشم خریدوں اور اس ریشم کو ہندوستان میں لا کے فروخت کرو. اس ریشم کو ہندوستان میں لا کے فروخت کرو اور پھر ہندوستان سے لوہا خریدوں اور اس کو حلب جو شام کے ایک شہر ہے وہاں جا کے فروخت کرو اور شام سے میں شیشہ آئینہ خریدوں اور اس کو یمن جا کے فروخت کرو اور یمن سے میں یمنی چادریں خریدوں اور پھر اس کو ایران میں لا کے فروخت کروں. پھر جو میری اپنی ایک دکان ہے اس پہ بیٹھ کے میں باقی زندگی گزاروں. اس لیے افتادی رکھوں آج میں اور آپ سب اس پہ مبتلا رہے ہیں. ٹٹولے اپنے آپ کو. یہ جو چین کی دوڑ لگی ہوئی ہے ہر دوسرے دن آپ یہ چین دوڑا چلا جا رہا ہے کہ یار باتیں تو کر رہا ہے آدمی کا پاکستان میں. اس پہ دوڑ لگی ہے چین وبائی بند بنی ہے چین جانا دبئی دبئی گھر آگن بنائی جیسے نام کا بات نہیں گئے دبئی سے جیسے رزاق سے دبئی میں ہے کراچی میں رزاق نہیں یا روزی نہیں دے گا اللہ. لیکن جو جس سے تجارت سفر کرے گا عبادات کو اس کے زد پڑے گی مانے نہیں امن اس کی نمازیں خطرے میں پڑے. ٹھیک ہے تجارت کی سفر جائز ہے میں منع نہیں کر رہا لیکن بلا وجہ سفر کر کے ربت سے پوچھے تو صحیح سفر تو ضرورت کے درجے میں یہ کون سی ضرورت ہے اللہ نے یہ کروڑوں دیا ہے پھر دوڑ لگا رہے. یہ تو اسی جو شیخ قاضی نے کہہ رہے یہی حال ہے. ایک آدمی بھوکے بڑھ رہا ہے یا کھانے کو نہیں کچھ نہ حصے میں چلا جاتا ہے یا کاروبار بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے بڑھانے کے لیے اور ان کی نمازیں خطرے میں جہاز میں ان کی نمازیں خدا ہوگی جہاں جائیں گے وہاں ان کی نمازیں خطرے میں پڑے اور حلال حرام کا تو پتہ ہی کیا کھلا دیا. پھر ان کے شہروں کی وجہ سے ان کے شہروں میں چھوڑے ان کے کئی چھوٹیں گے ان کی تعلیم کسی کو ایک تو غم ہوا انتظار کی سفر میں جو ان کی تعلیم میں چھٹی گئے چھوٹے ایک کو صدمہ ہوا کسی شاید ہوں گے سر اور وہ ہے سفر مسلمان نے کیا ہے. مسلمان نے سفر دین کی نسبت سے کیا ہے دین کا کام کرتے ہوئے انتظار سے بھی کرتے یہ نسبت ہے جو بات الگ ہے. وہاں تو جا کے ان کی جماعت کی دبائی میں چھوٹ جاتی ہے اکیلے کمروں میں پڑھتے ہیں اگر پڑھی نہیں. آج ہم سب اس میں مبتلا ہے جس کے شادی نے لکھا. تو ساری سے بات سنانے کے بعد اس شخص سے شادی رحمۃ اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو کچھ سناؤ. شادی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نصیحت کرنے والے انہوں نے ایک دو شعر پڑھے. ان شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ صحرا میں ایک سردار اپنے خچر پہ سامان لے کے جا رہا تھا کہ خچر نے راستے میں تاجر کو گرا دیا. کبھی بدک ہے گھوڑا خچر بدک ہے اور اس بدکنے کی وجہ سے جب تاجر گرا تاجر کا گر کے انتقال اور اس کا سارا سامان تجارت کا وہ بکھر گیا. تجارت کے ٹرک کا سامان لاد کے لے جا رہا تھا ایکسیڈنٹ ہوا اور آدمی مر گیا اور سارا ٹرک کا سامان بکھ رہا. کبھی ہائی وے پہ جاؤ تب تک ٹرک گرے ہوئے نظر آتے تو گولی ادھر پڑی ہوئی اور چیز ادھر پڑی ہوئی سب نظر آتا. سارا سامان اس کا بکھر گیا اور وہ دنیا سے چلے گیا. اور اگلے شعر میں نے کہا کہ وہ بکھرا ہوا سامان اپنی زبان حال سے کہہ رہا تھا. وہ بکھرا ہوا سامان اپنی زبان حال سے کہہ رہا تھا دنیا دار کی تنگ نظر کو یا تو قناعت پورا کر سکتی ہے یا قبر کی مٹی اس کا پیٹ کر سکتی ہے. یہ حضرت شیخ سادی نے تصدیق کی. ایک تاجر خچر پہ اپنے تجارت سے سامان لے کے جا رہا تھا. پھر آپ نے خچر میں
بکھا اور تاجر کو گرایا، تاجر سے انتقال ہو گیا، سامان بکھر گیا اور سامان بکھروا زبان حال سے کہہ رہا ہے اس تنگ نظر تاجر کی، انسان کی، کہ پیٹ کو یا تو قرار کر سکتی ہے یا قبر کی مٹی بن سکتی ہے. اور یہ حدیث پاک کی طرف اشارہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر اس ابن آدم کو ایک واحد سونے کی بھنگی دے دی جائے، دو پہاڑوں کے درمیان سونے کی بھنگی دے دی جائے تو یہ تمنا کرے کہ دوسری بازی مجھے مل جائے، تمنا کرے. ایک آفس سنگاپور میں، ایک جاپان میں، ایک بینکاک میں، ایک بمبئی میں، ایک بلا جگہ پھر بھی چھٹا آفس امریکہ میں سنگاپور بڑا پیٹ، ایک تاجر کے بھی بڑا پیٹ. یا تو قرآن بھر سکتی ہے کہ جو اللہ نے دیا اس پر آگے، یا قبر کی بھی. تو اس بات میں آتا ہے کہ اگر اے ابن آدم، اگر اس کو ایک وادی سونے کی دے دی جائے تو یہ دوسرے کی تمنا کرے، اور دو دے دی جائے تو یہ تیسرے کی تمنا کرے، تیسرے کی تمنا کرے. اور اس انسان کے پیٹ کو تو قبر کی مٹی نہیں بن سکتی، بنا آتی مل سکتی، قبر سے چلے گی اب بچ ختم کر سکتے. اس حدیث پاک کی طرف اشارہ ہے، باقی یہ حدیث جو ہے اس کو آدمی کی موڑ دے، پر جب یہ پیدا ہو جائے تو آدمی سکون سے نہیں رہتا، چاہے جتنا ہی کمائے سکون. ہمیں بھارت پاس مغلوں کی دعاؤں کے لیے آتے ہیں جن کے کروڑوں ڈالر کے کاروبار ہیں، لاکھوں ڈالر کے کاروبار ہیں، کوئی پریشانی کے ٹکڑے روتے ہوئے آتے ہیں. شاید کا ٹکڑا ایک چھابڑی لگانے والا بھی نہیں ہوتا ہوگا جس کا دور ہوتا ہے، کہ شاید سب سے زیادہ پریشان حال ہوتا ہے. ادھر پریشانی ہے تو بھاگ کے ادھر چلے گئے، ادھر سے پریشانی ہے تو بھاگ کے ادھر چلے گئے، کبھی اس ملک میں چھپے، کبھی اس ملک میں چھپے. اس لیے اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس سے راضی ہو، قناعت اختیار کر لیں جو اللہ نے، تو پھر آدمی جو ہے بہت مزے کرے گا. ایک جگہ اشارہ فرمایا کہ اگر راحت چاہتے ہو تو قناعت پیدا کرو، جو حلال طرح سے مل رہا ہے وہ میرے لیے بہتر ہے، ورنہ آدمی تک پریشانیوں میں مبتلا ہوگا. اور اس کا قناعت پیدا کرنے کے ایک راستہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے سے اونچے کی طرف نہ لے، دنیا کے اعتبار سے اپنے اونچے پہ نظر نہ لے کے جائے، ورنہ یہ بیچارہ احساس کمتری کمتری میں ہی مبتلا رہے، احساس کمتری مبتلا رہے اگر اپنے لیے اونچے ملے. حضرت ابن حول رحم اللہ ایک محدث گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا پہلے مالدار طبقے میں اٹھنا بیٹھنا تھا، مالدار طبقے میں اٹھنا بیٹھنا تھا، تو وہ دن میرے بڑے پریشانی کے دن تھے کہ جب دوسرے کے لباس کو اپنے سے اچھا دیکھتا تو پریشان ہو جاتا، دوسرے کی سواری کو اپنے سے اچھا دیکھتا تو پریشان ہو جاتا، دوسرے کے مکان کو اپنے سے اچھا دیکھتا تو پریشان ہو جاتا، اور دوسرے کے کھانوں کو اپنے سے اچھا دیکھتا تو پریشان. یہ دن میرے زندگی کے سب سے زیادہ پریشانی کے دن. آج بھی جو لوگ اپنے سے اونچے طبقے کے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ان کا حال بھی یہی ہوتا، اور اس احساس کمتری کو مبتلا کرنے کے لیے وہ کرائے تک کی چیزیں لے کے روک جھاڑتے ہیں، کرائے کے کپڑے بھی پہن لیتے ہیں، عورتیں کرائے کے زیور بھی پہن لیتی ہیں، تو کرائے کے زیور بھی ملنے لگے. اس مرض کو دور، جس نے بھی اپنے سے بڑے طبقے سے دوستی کی وہ ذہنی قرض میں مبتلا ہو، طالب علمی کے زمانے سے، اسکول کے زمانے سے، اسی اپنے اسکول کے بچوں کو کسی مالدار بچے کے قریب مت جانا ہے، اور آپ کو 100 روپے بھی روز دیں گے تو روتا رہ جائے گا کہ 100 روپے میں کچھ نہیں ہوتا. اور ہر وقت یہ کہ فلاں تو اس کی گاڑی سے ڈرائیور چھوڑنے آتا ہے، مجھے وین میں جانا ہے، یہ 5 سال کا بچہ بھی ہے، شوق تو ہوتا ہے کہ بڑے اسکولوں میں داخل کرائے تو مالداروں کا چھپا پڑتا ہے، وہ کیا گل کھلاتے اور کئی جگہ میں ایک ساتھی رو رہے ہوتے.
جیسے اسکول میں داخل کرایا ہوا ہے یا سارا مالدار سکتا ہے ان کا پریشان ہو کیا کہ وہ بچے ہاتھ سے نکل رہے ہیں یعنی بچے نکلی ہے کچھ اپنے بہار کے اسکول میں داخل کرا تھا بچہ نکلا ساتھی کن کے لیے وہ اترا ہوگا اور اپنے غلط راستے اختیار کرے گا دیکھنے اور رحم اللہ محدود اسکول نہیں کر پایا تو سب آئے اس کے بعد میں نے غریب لوگوں کو اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا اب سے نیچے ان کو اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا یہ میری زندگی کے سب سے زیادہ خوشی کے دن تھے کہ جب کسی کے لباس کو اپنے سے گھٹیا دیکھتا تو طبیعت میں اطمینان پیدا ہوتا جب کسی کی سواری کو اپنے سے ہلکا دیکھتا تو اطمینان پیدا ہوتا جب کسی کے مکان کو اپنے سے اچھا کم دیکھتا تو اطمینان پیدا ہوتا شکر نکلتا اور جب کسی کے کھانے کو اپنے سے ہلکا دیکھتا ہے شکر یہ میری زندگی کے سب سے زیادہ اچھا ہے تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے سے اونچے سے نگاہ نہ لے کے جائے دین کے اعتبار سے تو اونچے پہ نگاہ رکھے اور دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے پہ نگاہ رکھے اور میرے بھائی دوست بزرگوں کون دنیا میں کسی کا مقابلہ کر سکتا ہے ایک سے ایک پڑے گئے ایک سے ایک پڑے گئے کون مقابلہ کر سکتا ہے کچھ عرصے پہلے امریکہ کا سفر ہوا تشکیل کی تو کیلیفورنیا کے ایک شہر لاس اینجلس وہاں ایک بازار ہے یہ ایک دکان ہے جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں دکان ہے جو شاید دنیا کی سب سے مہنگی دکان ہے خیر میں تو نہیں گیا لیکن مجھے بتایا وہ گئے تھے انہوں نے کہ اس میں صرف موزے ہی $200 کے $200 کتنے ہوئے 13,000 موزے $200 اور سوٹ $20,000 کا 15-17 لاکھ روپئے کا اسی طرح ساری چیزیں ہیں اور صرف یہی نہیں وہ ایک شخص ہے جو رائے دیتا ہے کہ تمہارے اوپر کس کلر کا سوٹ صحیح رہے گا کس کلر کے موزے ہوں گے کس کلر کی ٹائل ہوں گی اور اس رائے دینے کی فیس اس کی $10,000 ہے کرو مقابلہ کون کرتا ہے $10,000 اور اس $10,000 کے بعد جو سوٹ بنتا ہے وہ کم از کم $50,000-60,000 کا بنتا ہے اس کی رائے کے مطابق اس نے بھی وہاں ٹائم دیا ایک مہینے بعد کا ٹائم دیا ہے کہ تمہارے اوپر جسم پہ کون سا سوٹ جو ہے صحیح رہے گا اب وہ ایک مہینے تک چارلس کے ذہنی کرم میں مبتلا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز کو میں استعمال کروں کرے مقابلہ کون کرتا ہے دیکھیں یہ لاس اینجلس تک نہیں ٹھہرے گا اگر ہم نے دین کی محنت نہیں کی تو یہ مرض اس کار کی بھی آئے گا اور آ گیا مجھے پرسوں بتایا کسی نے مکہ مکرمہ میں کہ کراچی میں کوئی 3 لڑکیاں ہیں جو یہ تقریبات کے انتظامات کرتی ہیں اور وہ اس پہ رائے دیتی ہیں کہ اس پہ اسٹیج میں کون سے کلر کے پھول لگیں گے کیا ہوگا اور اس کے پھول منگاتی ہیں وہ ہالینڈ سے اور ایک اسٹیج جس پہ دلہن گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیٹھتی ہے 7 لاکھ 8 لاکھ کا بل ہوتا ہے کراچی میں ہے وہ 3 لڑکیاں رہتی ہیں وہ سارا بتاتی ہے کہ اس تقریب میں انٹرنس کے اوپر اس کلر کے پودے لگیں گے اور پلا جگہ یہ لگے گا اور اس کی ان کی فیس 1,000 لاکھ وہ بس پھر یہاں بھی آئے گا یہاں بھی آئے گا تو وہ تفصیل سے ایک ساتھی بتا رہا تھا کہ کس طرح وہ پیسے وصول کرتے ہیں پھر جو ان کا عملہ ہوتا ہے اس کا کھانا کہیں اور سے پکے آئے گا مہمانوں کا کھانا کہیں اور سے پکا رہے گا اور ایک ایک تقریب میں وہ 50,000-40,000-50,000 خرچ کرا رہے کرو مقابلہ کرو تو اپنے سے اونچوں کی طرف دیکھیں کہ کیوں ایسا سے کم تریبہ مبتلا اسی اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر راضی ہو جائے پھر قرار اس قرار کے نہ ہونے سے ساری زندگی اب یہ خرچ کرنے والے اب تک قرض لے کے کریں اپنی ناک کو اونچا رہے اور اسی لاس اینجلس کی اس دکان سے 2 میل کے فاصلے پہ وہ جگہ بھی ہے جہاں ٹرالی کے اندر وہ خالی وہ جو ہے کوک کے ڈبے سیون اپ کے ڈبے وہ ٹرالی میں رکھ کے چارے بیچ دیتے اور بھی ٹرالی میں سے رات ہو جاتی ہے تو کمبل نکال کے پھر پاس کے لیے سو جاتے. میں نے خود نیو یارک کے اندر دس گرین کے اندر سے روٹی نکال کے کھاتے رہتے کچرا کنڈی میں وہ بھی. تو حوض یہ تو ختم ہوئی ادا ہوگی, اس لیے حوض کے چکر میں پڑے تو احساس کم سے وہ کرا رہیں گے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ اگر عمل ہو گیا کہ اللہ نے جو بھی دیا اس پہ راضی ہو جاؤ تو دنیا کے سارے لوگوں میں سب سے بڑے غنی بن جاؤ. یہ ہے فرق, بڑا آدمی پریشانی پریشان رہے گا. کہ قناعت سے بڑی کوئی دولت نہیں, کوئی بڑی دولت نہیں. اور یہ دنیا کی دولت اور حوض کا ہونا تو آج ماں باپ اولاد سے بھی محروم ہوا. ہمارے ایک بزرگ نے ایک صاحب سے پوچھا کہ آپ کے کتنے بیٹے ہیں, انہوں نے کہا چار بیٹے. لیکن کہاں ہیں؟ کیا ایک تو سنگاپور کا کاروبار سنبھالا ہوا ہے, ایک بمبئی کا کاروبار سنبھالا ہوا ہے, ایک بینکاک کا کام سنبھالا ہوا ہے, اور ایک کسی اور ملک کا بتایا کہ وہاں کا کام سنبھالا ہوا ہے. پانچ اور چار بچے اپنی جگہ سیٹ تھے اور ماشاء اللہ خوب کما رہے ہیں. تو نے پوچھا کہ ان بچوں سے آپ کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے؟ یار یہ فلاں بچے سے ملے ہوئے اتنے سال ہو گئے ہیں, اور فلاں سے ملے ہوئے اتنے سال ہو گئے ہیں, فلاں سے ملے ہوئے اتنے سال. کیوں؟ ارے میرے بھائی دوستوں, جو پیسہ آدمی کو اولاد کی نعمت سے محروم کر دے اس پیسے کو آدمی چاٹے گا کیا کرے گا؟ عقلے بیماری ہے, عقلے بیماری. اور یہ اولاد کا پاس ہونا بہت بڑی نعمت ہے. اولاد کا پاس اس دنیا کی چکر میں اولاد کو کبھی نہیں اٹھ سکتی. اب تو یہ دنیا کی کمائی ہے, ماں باپ کی موت کے وقت میں بھی دوری رکھتی ہے. باپ مر گیا, ماں مر گئی, بہن بھائی مر گئے, یہ اپنے پڑھ رہے ہیں کیا کرے آدمی کیا کرے. قرآن پاک میں ہڑبڑ فرمایا کہ آیا جس میں کٹر قسم کے کافر کا تذکرہ ہے کہ اللہ اپنی نعمتیں گرا رہے کہ ہم نے اس کو یہ نعمتیں دی, یہ نعمتیں یہ نعمتیں دی, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم نے اس کو اولاد کی جو اس کے پاس رہتی. لوگ فرماتے ہیں اس سے بالغ ہوتا ہے کہ اولاد کا پاس ہونا بھی ایک نعمت ہے. اولاد دور ہے تو کیا کرے؟ چار بچے چاروں بار میاں بیوی ٹٹ ٹٹ کو اکیلے کھانا کھا رہے تاکہ اسے بات کرنے کے لیے چیز کرتے. قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کا پاس اپنے ہونے بھی بہت بڑی نعمت ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان تو کیا کرے ایسا مانو والد جو آدمی اولاد کی نعمت سے بھی آدمی کو چھین لے. تو اللہ کی اتنی ہوئی چیزوں پہ راضی ہو جائے تو آدمی پرسکون ہے. حدیث بات کو اشارہ کر رہے کہ اگر حقیقی مالدار بننا چاہتے ہو تو اللہ نے جو دے دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ, پھر انشاءاللہ راحت اور آرام اور سکون کے دروازے کھل جائے. کسی کی طرف نگاہ نہیں اٹھیں گی. اور اگر اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ ہوئے, اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ ہوئے تو لاکھ ہاتھ پیر مار لے روتے ہی رہے لاکھ. اگر اللہ کی تقسیم پہ راضی نہ ہو تو لاکھ ہاتھ پیر مار لے روتے ہی رہے روتے ہی رہے. اس لیے میرا نہیں دوست بزرگ ہو یہ حضور پاس کر کے یہ پانچ چیزیں شاس میں یہ تیسری جو ہے کہ اللہ نے جو بھی دیا اس پہ راضی ہو جاؤ تو دنیا کے تمام لوگوں میں سب سے بڑے غنی بن جائے. اور اس میں دو نصیحتیں ہیں, ایک تو اللہ کی دی ہوئی چیز پہ راضی ہو جانا, دوسرے اس پہ جو حالات آئے اس پہ راضی ہو. رضا بالقدر اس پہ کرنا, اللہ جو حال بھیجا ہے بیماری آئی اللہ کی طرف سے خوش خوش. ایک اللہ والے گھر آئے کھانا مانگا, گھر والے کا کھانا تو آج ہمیں کوئی نہیں کھا پایا تو خوشی میں آ کے وجد میں جھومنے لگے تو آج تو ہمارے گھر میں وہ مہمان آیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رو رہا تھا, اب فاقے میں وہ مزہ آ رہا ہے جو قورمہ اور بریانی میں نہیں آتا. کب؟ جب رضا بالقضا, اللہ نے جو حال میں ہے اس پہ راضی. اب بیماری ہے یا خوش ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو کئی روایتیں کہ 18 سال یا 10 سال یا 12 سال کتنی سخت بیماری، ایسی بیماری کی زبان سے نبی کے بارے میں بیماری کا کہنا بھی اچھا نہیں لگتا، کہنا کیا یہ گھر والوں نے گھر سے باہر کر دیا، اور اتنی سبھی تو نبی کی شان میں ایسی بیماری کا تذکرہ کرتے ہوئے حجاب ہوتا، اتنی تکلیف نے بیماری اور اتنے برس پر جب اللہ نے اتنے حد دی تو نے پوچھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہ اتنا طویل زمانہ اس بیماری میں کیسے گزرا؟ ایک کرسی ہو جائے تو آدمی کو چین نہیں پڑتا، ساری رات کر بڑے بدل جائے، کیسے گزرا؟ تو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو رہا کہ لگے جب صبح ہوتی تھی تو اللہ پوچھتے تھے ہمارے ایوب کیا حال، اس لفظ ہمارے میں وہ لذت آتی تھی کہ رات گزر جاتی تھی تکلیف کا پتہ نہیں چلتا، اور جب رات ہوتی تو اللہ پاک پوچھتے ہیں ہمارے ایوب کیا حال ہے، اللہ کی محبت کے انداز میں پوچھنے میں وہ لذت آتی کہ صبح ہو جاتی تکلیف کا پتہ نہیں چلتا، تو جب اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جائیں گے جو حال بھیجا ہے تو جو بھی حال ہے اس بات میں خوش، جو ہے کائنات میں تین عالم، ایک تو عالم ہے جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، راحت ہی راحت ہے، عزت ہی عزت ہے، چین ہی چین ہے، وہ عالم ہے جنت کا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ایک عالم ہے جس میں پریشانی ہے، غم ہی غم، دکھ ہی دکھ، تکلیف ہی تکلیف، صدمہ ہی صدمہ، اور وہ جہنم کا، اللہ ہم سب کو اس کی حفاظت میں کرے، اور ایک عالم ایسا ہے جس میں دونوں چیزیں ہیں، خوشیاں بھی ہیں اور پریشانیاں بھی ہیں، راز بھی ہے تکلیف ہے بھی، یہ تین عالم ہیں جس میں تین، تو اس دنیا میں رنج اور تکلیف ضرور پہنچے، ایسے واقعات آئیں گے جو طبیعت کے خلاف ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، ایسے واقعات آئیں گے جو طبیعت کے خلاف ہوں گے، اب چاہے آپ کے ساتھ میں روئے پیٹے یا صبر کر جائے، اس عالم کے اندر دونوں چیزیں آئیں گی، خوشیاں بھی آئیں گی، غم بھی آئیں گی، راحت بھی آئے گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، عزت بھی آئے گی، ذلت بھی آئے گی، اب چاہے خاص پہ آپ روئے پیٹے یا شکر کر، شکر کر لے گا تو خوش رہے گا، دیکھیں حالات تو سب پہ آتے ہیں، حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بیٹا کیا حضرت عیسیٰ کی، اور چھوٹی سی عمر میں ان کو سکھایا ایک ہی بیٹا کیا، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو بھی بہ رہے ہیں اور دل بھی غمزدہ ہے، لیکن کیا ارشاد فرمائے کہ ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں، آنسو کا ہونا طبعی چیز ہے، دل میں سجدے کا ہونا تو وہی چیز ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ نہیں ہو، لیکن فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ سے راضی ہیں، ہم اللہ سے راضی، تو یہ کہہ کے ترتی کر دیکھے گلا شکوا، گلا شکوا یہ پسندیدہ نہیں ہے، کہ آدمی کہتے ہیں کہ میں ہی رہ گیا تھا بس اور کوئی نظر نہیں آیا، یہ ساری مصیبت ہماری اوپر ہی آتی ہے، میرے عزیز دوست بزرگوں سب سے زیادہ آزمائش اور امتحان اور ابتلا میں مبتلا ہوئے ہیں انبیاء علیہ السلام، جو اللہ کے سب سے زیادہ پرندہ بندے وہ اس آزمائش میں مبتلا ہوئے ہیں، نبی اور اس کے بعد جو ان سے قریب ہے وہ اس آزمائش میں مبتلا ہوئے ہیں، آزمائش میں مبتلا ہوئے ہیں، تو آج بھی اس پہ گلا شکوا نہ کرے، یہ آدمی کہتے ہیں کہ ہم ہی رہ گئے، ساری ساری پریشانی ہمارے پر ہی آتی ہے، ایک بچہ اٹھا تھا دوسرا پڑ گیا، دوسرا تھا تیسرا پڑ گیا، بستر پہ ساری پریشانی میرے گھر میں آتی ہے، روز یہی گلا شکوا، توبہ کرے اس گلا شکوا سے کہ کاروبار کا نقصان پہ نقصان ہی چل رہا ہے، میں تو زکات بھی دیتا تھا، میں تو یوں بھی کرتا تھا، میں بھی یوں بھی کرتا تھا، انبیاء سے زیادہ تو کوئی نہیں ہوگا، سب سے زیادہ انبیاء کی مشکلات ہیں، تو اس کے قریب جو ہوں گے دین کے احساس سے ہوتے ہیں، تو گلہ شکوہ نہ آئے بلکہ جو حال ہو آج تک شکایت ہے. اور یہ بھی اللہ کا ایک نعمت ہے, انعام ہے کہ اللہ نے کم از کم رونے کی تو اجازت نہیں دی ہے, ورنہ تو بھائی اللہ کی مسکاہٹ کرتے پھر راضی ہونا چاہیے. اللہ کی جان سے انسان کی کمزوری کے پریشان ہوتا ہے تو رونا آتا ہے, تو رونے کو منع نہیں کیا. یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہے کہ رونے کی اجازت نہیں. اور آدمی رو میرے سے گھٹ کے بڑھ جائے گا, آدمی کرے رہتا پھر اس کو ہلکا کر دیتا. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے رونے کی اجازت, اس کو نہیں منع کیا. لیکن گلا شکوے کو منع کیا. گلا حضور علیہ السلام السلام کو سب سے زیادہ صدمہ اپنے بیٹا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء ہو, ان سے زیادہ تکلیف دے شہادت شاید کسی کے لیے. آپ ان کے شہادت کرو اور پھر جو مدینہ واپس آئے تو پھر آپ نے کہا کہ آج سب کے رونے والے ہیں, میرے چچا کا رونے والا کوئی نہیں. اور یہ کہہ کہ آپ کے آنکھ کو مبارک سے آنکھ نہیں کرا. تو یہ بھی اللہ کی نعمت کے اندر رونے کی اجازت دے دی ہے. جب سے اللہ پاک کے لیے کمزور ہے, لیکن گلہ شکوا نہ آئے. میں بار بار یاد کر رہا ہوں, ہم سب گلہ شکوا میں مبتلا ہو جاتے ہیں. زیادہ لمبے بیماری آ گئی تو گلا شکوا, زیادہ ہم سے بے روزگاری آ گئی تو گلا شکوا, زیادہ ہم سے دنیا میں پریشانی آ گئی تو گلا شکوا. اللہ نے رضا دل کر رہا, یہ دوسرا حصہ ہے روایت. اللہ نے جو حال کیا اس طرح ہے, پھر جو اس سے مشکل آ جائے تو خوش. اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے. حضرت بندور بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مدد مل رہے ہیں کہ پھر مجھے حضرت کیسے مزاج تھے. کہنے لگے کہ کچھ شخص کا کیا مزاج پوچھتے ہو جس کے ساری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے, اس کا کیا مزاج تھا. یہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اپنے بارے میں کہا کہ میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے. اس نے سوال کرنے والے نے کہا حضرت یہ دولت تو کسی کو ملے, نبیوں کو بھی نہیں ملی کہ ان کے مرضی کے مطابق سارے کام ہو جائیں, آپ کو کیسے ملے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی ساری خواہشوں کو اللہ کے فیصلے کے اوپر فنا کر دیا کہ جو مولا میرا حال بھیجے میں اس پہ راضی, اس لیے ساری چیزیں میری مرضی کے مطابق ہو رہی. جو اللہ کہہ رہے ہیں میری مرضی. کاش کہ حضرت بندور بصری رحمۃ اللہ علیہ کے جملے پہ ہم آ جائیں تو مسئلہ ہی ختم, مسئلہ ہی ختم. جملے کے بعد جو شخص کیا حال پوچھتے ہو, یہ کائنات میں سارے کام اس کی مرضی کے مطابق ہو کہ میں نے اپنی خواہشوں کو اور چیزوں کو پنا کر دیا اللہ کی مرضی میں کہ جو اللہ کر رہے ہیں وہی میری مرضی, اس لیے سارے کام میری مرضی کے مطابق جو اللہ کر رہے ہیں. اس سے میرے لیے دوستوں کو یہ بات عرض کرنی تھی آج کی مجلس سے کہ امی سلم نے جو پانچ نصیحتیں فرمائی ہیں, ہم اس کو یاد کر لیں اور اس پہ عمل کریں اور دوسروں کو بتائیں اور ان کو عمل کرنے پہ تیار. جس میں آج تیسری چیز تھی کہ اللہ نے جو بھی حال لیا ہے اس کا ہم راضی ہو جائیں تو کائنات کے سب سے بڑے غنی بن جائیں گے. غنی سے مراد یہ ہے مال دولت کی کثرت نہیں, کہ اللہ نے جو بھی حال دیا ہے اس پہ راضی ہے, محتاج بھی ہے. اور اس کے اوپر جو حال آئے اس پہ صبر کرو, صبر وہ اس میں کہ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہے. اگر اس پہ ہم لوگ عمل کر لیں گے تو بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک دو مدینہ پاک کے فضائل عرض کرنا چاہتا تھا. پچھلے دن حرم شریف میں حرم نبی علیہ السلام میں امام صاحب نے جمعے کے خطبے میں مدینہ منورہ کے فضائل کیا, وہ میں نے کسی سے ترجمہ کروایا ہے. اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج مدینہ پاک کی فضائل اور اہمیت سامنے نہیں ہے, اس لیے دوڑ آج ساری دنیا کی لگی. ہمارے ایک بزرگ میں اللہ عزوجل فرمائے
انہوں نے مدینہ مرور مکان صرف اس نے لیا کہ حضور علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے کہ اگر تم کر سکتے ہو تو مدینہ میں اپنی موت کو کیا مقبول تو بھیا مدینہ میں رہنے کو پسند کر تو میرا قانونی طور پر آدمی رہ نہیں سکتا تو مکان بنا کے کیسے دوں گا قیامت سے میرا مکان بھی مدینہ میں آج کوئی کینیڈا کے امیگریشن لے کے مکان بنوا رہا ہے کوئی بینکاک میں مکان بنوا رہا ہے کوئی امریکہ میں مکان بنوا رہا ہے مدینہ منورہ میں مکان بنانے کی دل میں بھی نہیں آتی اور قیمت پوچھ کے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں باہر کی قیمتیں پوچھ کے آگے بڑھتے ہیں مدینہ منورہ کے مکانوں کی قیمتیں پوچھ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اس لیے کہ مدینہ پاک کی اہمیت بات کے لیے محنت کر کے امت کے دلوں سے نکالتے ہیں کراچی میں شاید ہزاروں سال ایسے پڑے کہ دونوں جگہ مکان کریں لیکن کہتے ہیں یہاں کیا ملے گا یہاں کیا ملے گا مدینہ پاک کے مکان لیکن جس کے دل میں محبت ہے وہ اس لیے ملے گا ہمارے ساتھی اللہ کو بہت زیادہ ہدایت ہے انہوں نے ایک بہت بڑی بلڈنگ 400-500 آدمیوں کی بنا کے وقف کر دی ہے شاعری کی جو مدینے میں میرا مکان ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان اس میں ہے اس طرف آج شیطان رخ بھی ملے جانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر مدینہ مرورہ کو بہت زیادہ شرف والا بنایا اور اس کے رہنے والوں میں جو صراط مستقیم پہ جمع رہے اللہ اس کو شرف کا لبادہ اور حسن عزت کا لباس پہنائیں گے جو استقامت کے ساتھ وہاں جمع رہے اور جو اس شہر کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اللہ تعالیٰ اس پر ذلت کا عذاب پڑتا ہے ذہنی طور پہ مدینہ پاک کی کمی لگا رہے ہیں اگر اللہ نہ کرے کسی اس کے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ کیا اللہ اس پہ ذلت برساتے ہیں اور اس کو ایسا ہلاک کر دیتے ہیں کہ وہ پگھل کے رہ جاتا ہے جیسے مونگ پگھل جاتا ہے پگھل کے ایک جگہ ارشاد فرمایا مدینہ منورہ برکتوں اور بھلائیوں کا گھر مدینہ منورہ برکتوں اور بھلائیوں کا گھر ہے پاکیزہ اور بہترین سرزمین ہے جو آنکھوں کو ٹھنڈک سے اور دلوں کو مسرت سے بھر دے مدینہ منورہ جا کے آدمی کو اطمینان ہو جاتا ہے جیسے اپنے گھر میں آئے پاکیزہ اور بہترین سرزمین ہے جو آنکھوں کو ٹھنڈک سے اور دلوں کو مسرت سے بھر دیتا ہے تمام فضائل کا مجموعہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں اور امان ایمان اس کے اندر سرائیت کیے ہوئے ارشاد مبارک ہے ایمان مدینہ منورہ کی طرف اس طرح سمٹ آئے گا جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً اسلام ابتدا میں اجنبی تھا اور بعد میں پہلے کی طرح اجنبی ہو جائے گا اور وہ دو مسجدوں کے درمیان میں ایسے سمٹ آئے گا جس طرح سانپ اپنے دل کی طرف سمٹ کر آتا ہے یہ ایسا شہر ہے جس میں رہنے سے جذبات کو تسکین ملتی ہے اور اسے دیکھنے سے نظروں کو راحت ہوتی ہے مدینہ منورہ حضور نظر آتی ہے ہر سخت سخت آتی ہے آخری نرم ہو اللہ نے شہر کو ایسی جانیے دی یہ ایسا شہر ہے جس میں رہنا ایک ہر ایک کی تمنا ہے کیونکہ یہاں کی اقامت بہترین اقامت ہے صفت ایمان کے ساتھ اس شہر میں رہنا عظیم شرف ہے اور صفت تقویٰ کے ساتھ اس کو وطن بنانا بہت بڑی عزت کا ذریعہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے ہو سکے کہ مدینہ میں بھرے تو وہ وہیں بھرے, اس لیے کہ جو وہاں بھرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا, جس سے ہو سکے مدینہ میں بھرے تو وہ مدینہ میں بھرے, اس لیے کہ جو وہاں بھرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. امام مالک رحم اللہ مدینہ منورہ سے باہر نکلا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں موت مدینہ سے باہر ہو, یہ تمنا کرتے مدینہ پاک کی موت بھی اللہ پاک اس کو دے دی, آج تک تمنا ہی نہیں ہے مدینہ پاک کی, کبھی دعاؤں میں یہ دعا نہیں نکلتی کہ اللہ مدینہ پاک کی موت نہیں کر سوائے سب لوگ. آدمی مدینہ پاک کی موت کی تمنا تو کرے, جس کو مدینے میں مرنا نصیب ہو جائے میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ اور سفارشی بنوں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے, اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت نصیب فرما اور اپنے نبی کے شہر میں میری موت مقدر کرنا. حضرت عمر کی دعا کو اللہ پاک نے یوں جمع کیا کہ مدینے میں شہادت کیسے ہو سکتی کہ کسی نے حملہ کیا اور شہادت بھی ملی اور مدینے پاک کی شہادت, جو تمنا کرے گا اس کو نہیں تمنا کرے گا. وہاں سعید خان صاحب رحم اللہ 52 سال مدینہ منورہ میں رہے, بعد وجود کی بنا پہ وہاں سے سفر کرنا پڑا, لیکن تمنا مدینے پاک کے ساتھ اس کو بھی اس کی اہمیت, دونوں کو کسی بزرگ سے سفر کرنا پڑا. اس تمنا کے اوپر اہلیہ محترمہ بھی رمضان میں عمرے کی نکلی ہوئی تھی اور رمضان مبارک میں اللہ پاک نے موت دے کے جنت البقیع میں دکھا دیا. اگر مولانا کہتے ہیں کہ آخری سفر میں عمرے کے ویزے پہ, عمرے کا ویزا بڑھتا نہیں لیکن اللہ نے وہ ویزے بڑھ پایا اور اللہ پاک نے شوال میں مدینہ پاک کو محبوب کی شہر میں رخصت اور جنت البقیع میں اتلا دیا. ایک مرتبہ صبح دیر سے پہنچا حرم سے تو ماں انتظار میں بیٹھے تھے, کہنے کہاں چلے گئے, میں نے کہا ماں بقی چلا گیا تھا, میں نے تمہاری عمر تھوڑی بقی جانے کی میری عمر ہے, میں نے ماں لیا تو میں نے بھی پی. تو جو مر سکتا ہے مدینے میں وہ مدینے کی موت کے اختیار ہے. کیا خوش قسمتی ہے وہاں کے رہنے والوں کے لیے اور کیا سعادت مندی ہے وہاں قیام کرنے والوں کے لیے اور کتنی بڑی کامیابی لے گیا وہ شخص جس نے وہاں سے قیامت اختیار کی, یہاں تک کہ اس کو کسی سرزمین میں موت سے آ لیا, اس سے وہ اس سے دور رہ کر اس کی طرف جانے کا اختیار بے قرار کرتا ہے, اس سے دور رہ کر اس کی طرف جانے کا اختیار بے قرار کرتا ہے, دل بے چین رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے لوٹتے اور جب مدینے کی در و دیوار درختوں پہ آپ کی نظر مبارک پڑتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوق و محبت سے اپنی سواری کو تیز دوڑاتے, اس کو خوب حرکت دیتے اور خوب بھگاتے, یہ ہمارے محبوب کا محبوب شہر ہے. کیونکہ یہ دعا کیا کرتے تھے, اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کو ایسا محبوب بنا دے جیسے مکہ ہمارے نزدیک محبوب ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ. آپ مسلم سے ایسی محبت کیوں نہ ہوتی, یہ تو آپ کی جائز بنا تھی اور آپ کی ہجرت سے ہے تھا اور اس لیے آپ کا پہراب نصب کیا گیا, آپ کا ممبر اس سے وضع کیا گیا, کسی میں آپ کی قبر مبارک ہے, کسی سے آپ کو قیامت سے اٹھایا جائے گا اور کسی میں اوہد پہاڑ ہے جو کہ ہم سب سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یہ آپ کی طرف کا بے مثال شہر ہے, آپ کی محفوظ جہاز ہے اور مضبوط خدا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا, میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مضبوط جہاز میں ہوں تو میں نے اس کی تعبیر مدینہ منورہ سے کی. یہ امن والا شہر ہے, اس میں خون نہیں بہایا جاتا اور اصلاح نہیں اٹھایا جاتا, حضرت سہل بن حدیث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ مبارک سے مدینہ منورہ کا اشارہ کیا اور فرمایا یہ امن اور حرمت والی جگہ ہے. ان احادیث میں جو اس شہر کے مشہور مناقب اور فضائل وارد ہوئے ہیں ان میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ شہر مکمل طور پر محفوظ اور معمون ہے. اس میں دجال کا رخ اور دبدبہ سرایت نہیں کر سکے گا اور نہ ہی وہ بدب سے نفیس اس میں داخل ہو سکے گا, بلکہ اس کے قدم اس سرزمین کو چھو بھی نہیں سکیں گے. اس پر حرام ہے کہ اس کی گلیوں اور دروازے میں داخل ہو سکے, یہ ارادہ بھی کرے گا لیکن کامیاب نہ ہو سکے گا. فرشتے اس کی گلیوں اور دروازے راستوں اور سڑکوں پہ تلوار لیے سب بدب حکمرانی کرتے ہوں گے, اس شہر کی حفاظت کریں گے اور اس کو اس سے دفاع کریں گے. مدینے کے دروازے پر فرشتے ہوں گے, وہاں نہ تو تعاون داخل ہو سکے گا نہ دجال, اور یہ دجال تو کتنا ایسا ہے جس سے ہر نبی نے پناہ مانگی, ہر نبی نے پناہ مانگی دجال سے. اس دجال کے کتنے سے حفاظت کا بھی راستہ ہے کہ مدینہ منورہ میں آ سکتے ہیں, یہ دجال مدینہ منورہ میں نہیں آ سکتا. مسجد دجال مشرق کی طرف سے آئے گا, مدینے کا ارادہ رکھتا ہوگا, یہاں تک کہ اس پہاڑ کے پیچھے اترے گا اور فرشتے اس کا منہ وہیں سے شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہ وہیں تباہ ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا, قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ مدینہ اپنے شہر اپنے شریر لوگوں کو اس طرح نہ نکال دے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو نکالتی ہے, وہاں گڑبڑ آتی رہ بھی نہیں سکتا مدینہ پاک سے. اس نے میرے عزیز رسول نے فضائل سے پہلے اس لیے آپ کے سامنے آج کیے کہ آج ساری دنیا کے فضائل ہیں, کوئی گرین کارڈ کے لیے مرا جا رہا ہے, کوئی امریکہ کے اور کینیڈا کے پاس خود کے لیے مرا جا رہا ہے, کوئی کسی کے لیے مرا جا رہا ہے, کیا دلائیں گے یہ گرین کارڈ اور امریکہ اور کینیڈا کے امیگریشن, کیا دلائیں گے, جنت مل جائے گی اس سے کیا مطلب. مدینہ پاک کی تمنا یہ ختم, ہاں دین کی محنت کی نسبت سے اگر مدینہ پاک سے باہر کر رہے ہیں تو یہ تو مبارک ہے. اس صحابہ نے دین کی محنت کے خاطر چھوڑا ہے مدینہ پاک کے خیال, دین کی محنت کے جس مدینہ پاک کو ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے تھے. حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ انکرا میں اور حضرت بلال شام میں سارے صحابہ پھر گئے ہیں, دین اس کی تو گنجائش ہے کہ ہم دین کی نسبت سے پھیریں, لیکن تمنا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھائی وہاں کے گورنر سے مدینہ منورہ کے جب بیمار تھے تو بھائی میں جہاز بھیج رہا ہوں کہ مدینہ پاک آ جائیے, اس سے ہیلپ ملی تو بہت اچھی بات, ورنہ موت کی تمنا تو مدینہ پاک کی سختی ہوتی ہے. ایک وہ تو دین کے داعی تھے, انہوں نے کہا ہمارے نزدیک دین کی نسبت سے جہاں مرنا بہتر ہو وہی زیادہ, یہ صحابہ کی طرح صحابہ نے دین کے لیے مدینہ پاک کو چھوڑا اور ایک بڑی تعداد ساری دنیا میں چلی گئی. تو میرا دین دوستوں بالکل اس نسبت سے ٹھنڈا تو ہے مٹی, اور اللہ پاک نے امت کی زندگی کا مقصد یہ پھرنا بنایا ہے, بس قسمت ہی تو امت بھول گئی اپنے آپ کو یہ سمجھ گئی شاید میں بیٹھنے والا, اللہ نے امت کو پھرنے والا بنایا ہے. صحابہ کی کتنے سفر نقل و حرکت کے, دین نقل و حرکت سے پھیلتا ہے اور ختم نبوت کی وجہ سے اب ہر فرد امت کے ذمہ یہ دین کی محنت کا کام ہے, یہ مدینے والے کا کام ہے, کسی تنظیم تحریک اور کسی کا نہیں, مدینے والے کا کہ اللہ کے مخلوق میں پھر کے ان کی فطرت سماج کی شامت کر کے اس کو اللہ کی طرف کیا. یہ میرے اقتدار اس لیے رکھے کہ اس کا اقتدار ہو تو مدینہ پاک کا شوق تو پیدا ہو, مگر دوڑ لگ گئی آج ساری دنیا کی وہاں جانے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. میں ان شاء اللہ ہفتے کو جمعے کی رات کو رائے مل جاؤں گا مشورے میں, حضور کی واپسی ہوگی تو آئندہ پیر کی مجلس ہفتے معمول مفتی صاحب اور مفتی صاحب ہوگا ان شاء اللہ, باقی صبح ان شاء اللہ کرا دیں. مہینے جلدی کا قیام نہیں رہے گا. اب کل پرسوں دو تین دن جو ہے اس صبح کے بدلے جو معمول ہے کہ میں رات پر شرط نہ ہوں, اللہ ہم سب کو اپنی توفیق عطا فرما دے. آپ سب کا سلام میں نے روزہ حضرت سے عرض کر دیا تھا کہ آدمی سلام نہ بھی کہیں تو اس کا سلام پیش کیا جا سکتا. میں نے اپنے ایک مرتبہ حضرت مولانا عاشق الٰہی صاحب رحم اللہ سے پوچھا جو مدینہ منورہ کے مفتی تھے, میں نے کہا حضرت اگر کوئی سلام نہ کہے تو اس کی طرف سے بھی سلام پیش کر سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا آپ سب نے تو مجھ سے نہیں کہا تھا. تو مولانا فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ علیہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے مدینہ پاک سے, اور مولانا عاشق الٰہی صاحب غالب پاکستان میں تھے, تو بولے عاشق میں نے تمہارا سلام روزے سے پیش کر دیا. یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو نامی کہیں اس کا سلام پیش کیا جا سکتا ہے. آپ سب کا سلام جن کے نام یاد کے نام لے کے شکل سے باقی جو بن جس میں آنے والے سب کا سلام لوگ اپنے سے پیش کر دیا تھا, کہ میرے نزدیک وہاں کا سب سے بڑا ہدیہ یہ ہے. کئی حکام نے ایک خاصیت مختص مستقل طے کیا ہوا تھا جو ان کی طرف سے جا کے مدینہ پاک میں سلام پیش کرتا ہے. آج جس کا رواج بھی آہستہ آہستہ کم ہوتا کیسے بھی ہے تو رسمی رواجی, یہ رسمی رواجی سلام کہنے سے کوئی سلام نہیں کیا سکتا. اگر کرے گا تو خواب کی سلام ہوگا تاریخ سے جا دیجیے اب تو کون کرے گا, جانے والے سے ایسا تعلق آدمی پیدا کرے کہ وہ واضح شریف پہ کھڑے ہو تو بھولا ہوا آدمی فوراً چہرہ سامنے آ جائے. وہ جو سلام ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے کہ احتیاط والا, کافی میں نکلے کو نہیں بنا کرتا آپ سے کمزور ہیں, لیکن آدمی چاہے تو بہت سارے راستے اختیار کر سکتے ہیں. سلام پیش کر لیں, کسی کی طرف سلام پیش کر دیں, کسی کا ثواب کر دیں, کسی کا عمرہ کر دیں, یہ ہی وہاں کے حدیے ہیں. جو وہاں سے لوگ چیزیں لانے لگے ہیں یہ حدیے نہیں, جو کمبل لے کے آ رہا ہے, جو الیکٹرانک کا سامان لے کے آ رہا ہے, جو بچوں کو کھلونے لے کے آ رہے ہیں, جو بچوں کی چاکلیٹیں لے کے آ رہے ہیں, کسی کو وہاں کا حدیہ سمجھ محض کو بھی بگاڑ کے رکھ دیے مدینہ پاک اور مکہ موت کو. اب بچے بھی کہتے ہیں کہ ٹوپیاں لائے یا کھلونے لائے کیا رہا, وہ بھی پوچھ کر کے دم دم آیا سے نہیں رہا, جانتے ہی جو بچوں کو دکھاؤ وہ بچے سب نہیں. اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل اتباع نصیب فرما دے. اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامین, وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یا مرادین يا مراحي يا مراحي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وانت المستعان وعليك البلاء, ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے, آج تک اسی طریقے نافرمانی اور ہمیں اس سے درگزر فرما دے. اے اللہ اپنے احکامات سے چلنا آسان اور سہل فرما دے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما دے, آپ کا کامل اتباع نصیب فرما دے. اے اللہ اللہ عزت نے جو کچھ بھی ہمیں نعمت سے دی ہے اے اللہ اس کے شکر کی کیفیت نصیب فرما دے, اور اللہ کی جن چیزوں سے قناعت نصیب فرما دے اے اللہ ہمارے اوپر جو بھی حال آئے اس میں ہمیں اللہ سے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ گلا اور شکوہ کرنے سے ہمیں بچا لے, اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ پوری امت میں جتنے بیمار ہیں انہیں صحت تندرستی آپ کی نصیب فرما. اللہ جو موجی مرضوں میں مبتلا ہے خصوصیت سے جو کینسر کے امراض میں مبتلا, یہ اسی طرح کے موجی امراض میں مبتلا ہے اللہ تو ان کے بھی صحت دینے کا قدر رکھتا ہے, ایسے سارے مریضوں کی بھی صحت تندرستی آپ کی نصیب فرما دیں. اللہ جو اسپتالوں میں ہے انہیں صحت دے کے گھروں تک پہنچا دیں. اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ ہر ایک کی پریشانی کا تو جاننے والا ہے, اس پریشانی کو اپنے فضل سے دور فرما. اے اللہ امت میں جتنے بے روزگار ہیں انہیں حلال طیب پاکیزہ خوشحالہ رضی عطا فرما, جو صاحب روزگار ہے ان کی کمائی میں برکت عطا فرما, خوشحالی عطا فرما, آپ کی تسلیت والی روزی عطا فرما. اے اللہ تیری ناراضگی کی وجہ سے
جو مہنگائی کے عذاب آئے اور چیزوں کی قلت کے عذاب آئے، جن گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بے برکتیاں آئیں، قحط سالی آئی، اللہ ہم اور آپ پوری امت کی طرف سے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں بھی معاف کر دے، پوری امت کو معاف کر دے، اللہ مہنگائی کے عذاب کو ختم کروا دے، چیزوں کی قلت کے عذاب کو ختم کروا دے، جتنی قانونی پریشانیاں آ رہی ہیں اس مصیبت سے امت کو نجات عطا فرما دے، امن کے حالات پیدا فرما دے، اللہ جو کہ اولاد ہم کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک اور صالح فرما بردار اور مطیع بنا، اللہ جن کی گھروں میں بچیاں بیٹھی ہیں ان کے جوڑ کے رشتے عطا فرما، اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کی درخواست کی یا دعاؤں کو متمنی ہے کہنا چاہتے تھے یہ کہتے کہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ مدین پاک کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ وہاں کا قیام نصیب فرما اور وہاں کی موت نصیب فرما، اپنے راستے کی شہادت کی موت مدین پاک میں نصیب فرما اور جنت بقی میں ہمارا آخری ٹھکانہ بنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ وہاں کی حاضری بار بار کی نصیب فرما، حرمین شریفین کی پوری پوری حفاظت فرما، غیر کی چال اور فریب سے حرمین شریفین کو محفوظ فرما، اللہ پھر سے مدینہ منورہ مکرمہ میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ مبارک اور نورانی زندگی کو زندہ فرما، غیروں کے طریقے سے مبارک شہروں کو پاک فرما، اللہ ہر ایک کو وہاں کی حاضری نصیب فرما اور بار بار کی حاضری نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو محل اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، آمین آمین آمین، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، درود